فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا, اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. کیا چیز؟ مٹھی بھر ریت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے آغاز پر دشمنوں کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ سے پھیر دی تھی. اور ہوا یہ کہ اس مٹھی میں ریت جو تھی وہ ہر کافر کی آنکھ میں چلی گئی اور ان کو نظر آنے میں مشکل ہوا, یعنی کہ دیکھنے میں دقت ہو گئی. اور اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ بھی دراصل اللہ کے اذن سے تھا, پھینکی تو آپ نے تھی لیکن آنکھوں میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے. یہ ہے تدبیر اور توکل, کہ انسان تدبیر کرتا ہے, مٹھی بھرتا ہے, اٹھاتا ہے, پھینکتا ہے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اب یہ جہاں پہنچنی چاہیے وہاں پہنچ جائے. لیکن اگر انسان گھر سو رہے اور کہے کہ اللہ خود ہی مقابلہ کر کے ہمیں پتہ دلوا دے گا, تو یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے, اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. وہ یہ تھا کہ مکہ سے نکلتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کے رو رو کے دعا کی تھی کہ یا اللہ آج جو بہتر ہے اس کو فتح دے. ابو جہل نے خاص طور پہ کہا تھا کہ ہم میں سے جو حق پر ہو اس کو فتح عطا کر. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں, جیسے ابو جہل سمجھ رہا تھا. اور پھر فقط جاءکم الفتح, فیصلہ ہو گیا, فتح ہو گئی, تم نے دعا کی تھی, اب بھی مان جاؤ. ان کو سمجھانا مقصود ہے, اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا, اب باز آ جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے, اور تمہاری جمعیت یعنی فوج خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. کیوں نہیں سنتے؟ کیا وجہ ہوتی؟ کیونکہ سننے سے دلچسپی نہیں ہوتی. انسان وہ بات ہمیشہ غور سے سنتا ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے, لیکن جو چیز اس کی مرضی کی نہیں ہوتی وہ بددلی سے سنتا, جب بددلی سے سنتا تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی, اور پھر انسان اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرتا. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا, لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بات سننا ایک بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے. اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے, توفیق دیتا ہے, تو اس کو اللہ کا انعام سمجھیے اپنے اوپر. اور اگر آپ اس کے کلام کو سننے سے محروم ہوتے ہیں تو یہ پریشانی کی علامت, یہ ریڈ الرٹ ہے کہ اللہ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ نہیں چاہا, ہمیں اس خیر سے محروم کر دیا. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہلو علی ملا فیہم خیر اللہ اسمعہم, اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ اللہ کی بات نہ سن سکتے. ولو اسمعہم, اور اگر زبردستی کسی کو سنوایا بھی جائے تو لوگ پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جسے آپ نے دیکھا نا کہ بعض اوقات بچوں کو زبردستی کسی درس میں, لیکچر, مجلس, کانفرنس میں لے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کھیل میں لگے رہتے ہیں, سن کے ہی نہیں دیتے. وہ تو چلے بچے ہیں لیکن بعض بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو بھی کبھی بھی سنے قرآن خاموشی سے سنے, جو بھی سنے سمجھنے کی کوشش کرے, دل نہ لگ رہا ہو لگانے کی کوشش کرے, اللہ سے مدد مانگے. کیونکہ قرآن کے سننے سے دل کا اچاٹ ہونا اور قرآن سے تعلق نہ ہونا یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں, یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. کیونکہ ناراض ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان میں بھلائی ہوتی تو اللہ ان کو سنوا دیتا. اس پر ایک لیکچر ہے, سنو تو صحیح, یعنی انسان پہلے سنے تو, کیونکہ قیامت کے دن اہل جہنم کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, کاش ہم سن لیتے یا کچھ سمجھ لیتے بات کو تو آج ہم دوزخ کے مکینوں میں سے نہ ہوتے, ہم جلنے والوں میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم وسحقا لاصحاب السعير, اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے حق سن کے ہی نہیں دیا. اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جب آپ ان کو کچھ سنانے لگتے ہیں, کچھ بتانے لگتے ہیں تو کان بند کر لیتے ہیں, سننا ہی نہیں چاہتے. خیر کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم خیر کی بات کو سننا اور شوق سے سننا اور توجہ سے سننا ضروری ہے. اے ایمان لانے والو, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. کیا ہے وہ چیز جو زندگی بخشتی ہے؟ اللہ کی پکار, ایمان اور جہاد, اللہ کے راستے میں سخت محنت اور کوشش, کیونکہ اس پر مسلمانوں کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. جب تک لوگ اللہ کے دین پر عمل کے لیے, اس کو آگے پہنچانے کے لیے سخت محنت نہیں کریں گے. جہاد کا وہ معنی لوگ صرف قتال لیتے ہیں, جنگ کرنا, صرف جنگ معنی نہیں ہے اس کا. جہاد مصدر ہے سخت محنت, سخت کوشش, اٹموسٹ سٹرگل. کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے, کیونکہ اسی میں زندگی ہے. اگر انسان خیر کی بات دوسروں تک نہیں پہنچائے گا, قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کرے گا, کہ قرآن کو پہنچانا سب سے بڑا جہاد بتایا گیا قرآن میں, آگے آپ خود پڑھیں گے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, کہ اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کرو, بہت بڑا جہاد وسیع پیمانے پر. اور جہاد یعنی آپ کی مثلاً وش ہے, آپ کا شوق ہے کہ لوگوں تک قرآن پہنچے, تو آپ کو لازماً سخت محنت کرنی پڑے گی, سخت کوشش کرنی پڑے گی. اور پھر جب کوئی پکارنے والا اس کام کی طرف پکارے تو اس کی پکار کا جواب دینا بھی ضروری ہے. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول جب تمہیں اس کے لیے پکارے, اللہ نے کتاب میں پکارا اور رسول نے اپنی احادیث میں پکارا, تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف لبیک کہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے, اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا. کیونکہ جب اللہ کی بات لوگوں کو نہیں پہنچتی تو وہ غلط کاریوں کے شکار ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اگر پھر ایسے قوم کے اندر بتانے والے لوگ موجود ہوں تو عذاب ٹل جاتا ہے, لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر وہ عذاب سب کو سمیٹ لیتا ہے. اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے, زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا, تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں, پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی, اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا, شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان لانے والو, جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو, اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے. آپ دیکھیے اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہمیں کیا چیز روکتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا بھی ہے کہ ہم دین کی خدمت کرنے جا رہے ہیں, لیکن ارادے کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں؟ یہی دو چیزیں, مال اور اولاد, کہ انسان ان کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے. اور یہ خیانت کیا ہے اللہ رسول کے ساتھ, کہ انسان جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس پر لبیک کہے تو بے دلی کے ساتھ, وہ کام کرے تو بے دلی کے ساتھ, اور نہ صرف یہ کہ اس کو بلکہ کسی بھی حکم کو اسی طرح لے, اور پھر اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب نہ ہو. مراد ساری ذمہ داریاں ہیں. امانتیں کیا ہیں یہاں؟ انتو عد الامانات الی اہلھا, یہاں امانات کیا ہیں؟ ذمہ داریاں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو کسی نہ کسی رول میں نکلتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری ہوتی. مثلا اگر آپ قرآن کی تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو ایک استاد ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے, اگر وہ پڑھانے کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ خیانت کر رہا ہے. طالب علم ہوتا ہے جو پڑھتا ہے, اگر وہ ڈنڈی مار رہا ہے, صحیح نہیں پڑھ رہا, وہ خیانت کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ مددگار ہوتے ہیں, تو جو جس کیپیسٹی میں جس رول میں بھی کام کر رہا ہے اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا تو یہ خیانت ہوتی ہے. اور خصوصاً دین کے کام میں اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہوتی, کسی انسان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا. کوئی انسان نہ بھی دیکھے تو نہ دیکھے, لیکن انسان اپنے طور پر حق ادا کرے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اجر عظیم کے لیے کار عظیم چاہیے, پھر کوشش بھی بڑی چاہیے. کیونکہ لِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا, اے ایمان لانے والو, اگر تم تقوی اختیار کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہا پہنچا دے گا, تمہیں کرائیٹیریا دے دے گا. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, یہ بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہے. کہ اس وقت کس کا حق زیادہ ہے، اللہ رسول کی پکار پر جو لبیک کہی ہے وہ کام کریں یا اب مال اور اولاد کی طرف توجہ دیں. اور یہ ڈائلما ہر شخص کی زندگی میں ہوتا ہے جو بھی اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے، چاہے تھوڑا کرے یا زیادہ کرے. اور انسان ذمہ داریاں ادا کرتا ہی چلا جاتا ہے، اس چیز کو پکڑتا ہے تو اس کا سرا چھٹ جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تو ادھر، تو ایک مسلسل جو ہے مسلسل ہوتی کوشش ہوتی. اس کے لیے انسان اس سے پوچھتا ہے اس سے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے لوگ آپ کو کوئی ایک مشورہ دے دے گا، کوئی کہے گا یہ زیادہ کرو، کوئی کہے گا وہ زیادہ کرو. اصل مشورہ آپ کو اپنے دل سے کرنا چاہیے. ان تتقوا اللہ، تقوی ہے دل میں تو روشنی ہے، یا جعل لکم فرقانا، بالکل واضح کر دے گا معاملات کو کہ تمہیں کس وقت میں کیا کرنا چاہیے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ خیانت نہ ہو، اور کہاں مال اور اولاد فتنہ ہے اور کہاں اولاد اور مال کا حق ہے. آپ دیکھیے مال اولاد کو ہم اپنی چیز سمجھتے ہیں، جس دن دین کے کام کو اپنی چیز سمجھ لیا اس سے اتنا پیار ہو گیا جتنا اپنی اولاد سے ہے یا جتنا اپنے مال سے، تو کیا ہوگا خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا چھوڑنا چاہیے. اب فرق یہ ہے کہ اولاد نمبر ون ہوتی ہے، نمبر دو مال ہوتا ہے، اور دین نمبر تین ہوتا ہے، تھرڈ پرائرٹی پہ آتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی جاب میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو بعد میں کر لیں گے دین کا کام، اولاد کو کوئی پرابلم ہے پھر ہو جائے گا، اور دین وہ فارغ وقت کی مصروفیت ہے، کنوینئنس کے ساتھ، کوئی پرسنل کمٹمنٹ نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی گل کا شکار ہوتا ہے، کبھی کچھ کرتا بھی ہے تو بددلی سے، اولاد کے کام کرتا ہے تو بددلی سے، دین کا کام کرتا ہے تو بددلی سے، کچھ بھی کر نہیں پاتا. تو ایسے میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ہمیشہ بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے دیکھنا چاہیے، اچھا مال کو اتنا وقت دے دیا، اولاد کو اتنا دے دیا، اب اتنا دین کو بھی تو دینا چاہیے نا. ٹائم مینجمنٹ کریں، تقسیم کریں اوقات کو، اور پھر جہاں ترجیح کی بات آئے وہاں بہرحال اللہ کی اطاعت اور اللہ کا کام ترجیح رکھتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مال کی قربانی دینی پڑتی، وہ پیچھے چلا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. مثلا صحابہ کرام جب بھی جہاد میں جاتے تھے تو بچے تو نہیں جاتے تھے ساتھ، کئی کئی دن گزر جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر بہت محدود وقت کے لیے وہ جنگوں پہ جاتے تھے لوگ. بعد کے دور میں آپ دیکھیں، حضرت عمر کے دور میں ہر چار مہینے کے بعد ان کو بلایا جاتا تھا فوجوں کو واپس. آخر انہوں نے بھی تو جان اور مال کی قربانی کی، تبھی یہ دین ہم تک پہنچا، ورنہ آج یہاں تک نہ پہنچتا. تو ہر دور میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ جو قربانیوں کی سطح پر دین کا کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر نارمل روٹین میں رہ کے کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتے. آگے مزید آیات میں ان کا فرق واضح ہو جائے گا. فرمایا اللہ نے تمہارے اندر فرقان رکھ دیا ہے، تقوی ہوگا تو نظر آ جائے گا، اور پھر کمی بیشی تو ہوگی، لازمی ہوگی، کبھی اس کا حق کم ہوگا کبھی اس کا، تو پھر اللہ معاف کرے. یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں سے، خطاؤں سے درگزر کرے گا. وہ یغفر لکم، تم کو معاف بھی کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اشارہ ہے ہجرت سے پہلے کے دن کی طرف، کہ جب دار الندوہ میں سارے بڑے بڑے سردار جمع ہو کر یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اب آخری بار کیا کیا جائے کہ ہم اس مشکل سے نکل آئیں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا نہیں قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال ہی دیا جائے. بہرحال یہ پورے واقعات تاریخ کے لکھے ہوئے ہیں. تو وہ بالآخر اس میں متفق ہوئے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. جو ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکلے تو سب قبیلے ایک ایک نمائندہ مل کے آپ پر حملہ آور ہو جائے، کیونکہ ایک قبیلہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ سب اس میں مشکل آ جاتی. اور ادھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہجرت کا حکم دے دیا، اونٹنیاں تیار ہو گئیں اور سارے انتظامات مکمل ہوئے. عین اس رات جب آپ نے نکلنا تھا، دشمنوں کے گھیرے میں سے اس طرح نکل آئے کہ اللہ نے ان کو اس وقت سلا دیا اور آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہوتا یہی ہے جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو دشمنوں کے نرگے سے بھی یوں نکال کے لے جاتا ہے مشکل سے. اب ہمارے سامنے ہو سکتا ہے ایسے لوگ نہ ہو کہ جو ہماری جان لینے ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو، لیکن بہت سے حالات کبھی ایسے تنگ ہو جاتے ہیں کہ جس میں لٹرلی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ دشمنوں کے نرگے میں گرا ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں کہ کچھ کر سکے. لیکن جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی کہ اس فوراً پیچھے زندگی دینے والی بات، پھر امانتوں کی ادائیگی، پھر تقویٰ اور فرقان کی بات کے بعد فوراً یہ واقعہ پیش کیا کہ دیکھو وہاں اللہ نے کیسے مدد کی تھی، اللہ تمہاری بھی اسی طرح مدد کرے گا. مشکلات تو ہوں گی لیکن اسی سے نکل کر کامیابیاں بھی ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہے تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. اہل مکہ کہا کرتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. یعنی جب تک لوگ استغفار کرتے ہیں عذاب سے بچے رہتے ہیں. کبھی بھی ایسا اندیشہ ہو، خوف ہو، فوراً استغفار شروع کر دیں، کہیں بھی گھرے، کہیں بھی پرابلم آئے. وہ حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہ تعالیٰ پھر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، جو اسی مفہوم کے مطابق ہے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں. یہاں مسلمانوں کو ایک طرف جہاد کا حکم دیا کہ دوسری طرف بتایا گیا کہ دیکھو جو قوت دین کے خلاف کام کر رہی ہیں وہ کتنی محنت کر رہی ہیں، وہ کتنے مال لگا رہے ہیں، وہ کتنی ایفرٹس لگا رہی ہیں، اور ان کی ایفرٹس یوں برباد ہونے والی اور تمہاری ایفرٹس کامیاب ہونے والی، اور پھر بھی تم کچھ نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے. اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے. ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم. آج اللہ کی رحمت سے بہت کانکریٹ بات ہوئی پی آئی اے سے بھی اور پاکستانی کاؤنسلیٹ سے بھی، اور مجھے موقع نہیں ملا کہ میں استاذہ سے بات کر سکوں کیونکہ یہ صبح تیاری کرتی ہیں. تو انہوں نے جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سکٹس میں 6 فٹ کی سکٹس میں یہ سامان بھیجنا ہے. کپڑے وہ نہیں چاہ رہے اس وقت، فوڈ آئٹمس، میڈیکیشن اور جو لسٹ بتائی تھی اسویم نے وہ ہم بڑی بڑی لکھ کے باہر لگا دیں گے انشاءاللہ بلیک بورڈز پہ، تو اس کے مطابق چیزیں دینی ہیں. اور دوسرا کیونکہ یہ سکٹس کو تیار بھی کرانا ہوگا اور ان کو سرین ریپ میں ریپ کر کے 6 فٹ کے، کیونکہ پہلے ہم نے کبھی بائی ایئر چیزیں نہیں بھیجی، ہم بائی شپ کنٹینر بھیجتے تھے، ڈبے بند کیے ڈالا اور بھیج دیا. اب جو ہے 6 فٹ کے اسکٹس میں کرنی پڑیں گی اور ان کو سرین ریپ کر کے پروفیشنلی کرا کے ہر ڈبے کے اوپر ایک لسٹ ہوگی جو سامان اس ڈبے میں ہے، اور یہ لسٹیں ایمبیسی کو دی جائیں گی کیونکہ کینیڈین کسٹمز آر بینگ ویری پکی، کیونکہ ہم نے اپنا خود نام بدنام کیا ہوا ہے. تو اس لیے ہر کنٹینر شوڈ بی اسکویکی کلین، واٹ وی سے شوڈ بی ان دا باکس. تو اس لیے بہنوں سے درخواست ہے آپ اپنے گھروں میں فوڈ آئٹمس تو ضرور اب سارٹ کر لیں، دالیں،
بسکٹس ان کو چاہیے،
بسکٹس، دالیں، واٹر پیوریفائنگ پلز، یہ آف دا ٹاپ آف مائی مائنڈ مجھے یاد آ رہا ہے، اور صابن اور کینڈلز. اور
انشاءاللہ لسٹ لگا دیں گے،
ہاں جی
کل بتا بھی دیں گے دوبارہ.
جی لسٹ ضرور لگ جائے گی، لیکن ساتھ تھوڑا آپ یہ دیکھیے کہ آپ ابھی سے
سارٹنگ
کر لیں. اور دوسری چیز، پلیز لیبلز ضرور پڑھیں، 100% حلال چیزیں ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. رمضان ہے انشاءاللہ، ہم سب کوشش کریں گے کہ بہت سا کھانا اور بلینکٹس یہ چیزیں جا سکے. جزاک اللہ خیر.
ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ وہاں کھانا نہیں ملتا، ہم یہاں سے کھانا بھیجیں گے. آپ کو معلوم ہے کتنی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کتنے مویشی جانور ڈوب چکے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مشکل آئی ہے، پانی، گھر برباد ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں، سامان اور فصلیں اور جانور، گائے، بھینسیں، بکریاں، یہ سب کچھ ڈوبا پڑا ہے. وہ دوبارہ کب اپنے اصلی حالت پہ آتے ہیں تو اللہ ہی کو پتا ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو، مثلاً اگر آپ کے یہاں جیسے وٹامنز ہوتے ہیں، بازوقت لیتے ہیں آپ کو پسند نہیں آتے، وہ رکھ دیتے ہیں، اچھا پھر کھا لیں گے، یا ایک کے بعد ایک ڈاکٹر نے چینج کر دی کوئی چیز، وہ چیزیں بھی بند پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو بھی چیک کر لیں. اگر ان میں تھوڑا بہت کوئی کھلا ہوا یا نکلا ہوا بھی تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن جو باہر لکھا ہے وہی اندر ہو، اور پھر پراپر طریقے سے ان چیزوں کی پیکنگ ہو. اوروں سے بھی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں ان شاء اللہ، جو آئٹم آپ جا سکتے ہیں وہ ہم باہر لگا دیں گے بڑے بڑے، تاکہ آپ انہیں کو پیک کر کے لکھ کے پراپر اپنا اپنا ہوم ورک کر کے لائیں، اور پھر ہم وہاں سے جا کے پک کر لیں گے، یا پھر آپ خود اس کو لا کر جو مخصوص جگہ بتائی جائے گی وہیں رکھیں، تاکہ وہ سامان ادھر ادھر کرنے میں ہی ضائع نہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، پیکنگ ایسی نہ ہو کہ جو وہاں پہنچنے کے باوجود بھی کام کے قابل نہ رہے. مثلا کوئی بسکٹ ہے یا چاکلیٹ ہے یا کچھ بھی، تو ایسے کچھ نہ ہو جائے بیچ میں کہ چوری بن جائے اور کوئی اسے کھا بھی نہ سکے ڈھنگ سے. تو انشاءاللہ العزیز ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں. جی
السلام علیکم. One ayah that I just wanted to point out was Surah Al-Anfal, verse number 24, that if you listen to Allah and His Messenger, it gives you life. Obeying Allah and His Messenger is the only means of survival. We eat food and we rest and we exercise and we shop, all for the body. But when you listen to the Quran and when you obey the Quran and when you follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it gives you life. And going back to the previous surah, it's very, very important that we realize that the circumstances in our life, when they change, when it's whether we get married or we lose a job or we have children or we don't have children, all of this is from Allah. The previous nations were of the opinion that, oh, good times come and then bad times come, and this is normal. And sometimes you have natural disasters, sometimes you have a lot of rain, and sometimes you have no rain. This is natural. It is not natural. It is all from Allah. And why does Allah do this to us? Depending on our deeds. If we do good, good happens to us from Allah. If we do bad, then similar will be our circumstances from Allah. So make sure, obey Allah and follow the sunnah of the Prophet ﷺ. Assalamu alaikum. We just finished Surah Al-Araf, and I was thinking that when we get our report cards, sometimes students get marks that go 79.9 or 89.9, and there's that 0.1% mark that would make it a solid 80 or 90. And it's extremely frustrating and unbearably annoying. So it's a bit of an eye-opener when you think on the last day, when you're there and you're short by, I don't know, a little bit, and that would be extremely, extremely frustrating at that time, even more than when you get your report cards. And it's a bit of an inspiration to do better. And
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. آج جو نائن محمد جو کیسز جو ٹاپکس کور ہوئے ان کے نام بھی نوٹ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رمضان میں 23,000 سے بھی زیادہ تیز چکر کیا کرتے تھے. الحمدللہ اگر ہم نے وہاں تیاری کرنی ہے ادھر بھیجنا ہے تو یہاں اپنے ایڈ پہ اپنے پیاروں کی بھی فکر کرنی ہے اور ان سے بھی شیئر کرنا ہے. تو آج جو ٹاپکس ہیں اس میں استاذہ کے لیکچر ڈیٹیل میں موجود ہیں. ہیرس و حوث دین کا دشمن. اسماء الحسنہ کی بات ہوئی تھی تو اللہ کے خوبصورت نام یہ کیسے موجود ہے بک اسٹور پہ، آپ وہاں لے کر سن سکتے ہیں، دوسروں کو سنا سکتے ہیں. اسی طرح الفاظ کی شروع کی آیات جس میں ہوم ورک کے نام سے کیسے تھے، اور سنو تو صحیح جیسے استاذہ نے آپ کو بتایا، تو خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی سنائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.